السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کی کنٹینیویشن میں ہے. پچھلے پروگرام میں ہمارا جو ٹاپک تھا وہ تھا ہمارا تخلیقی اور تحقیقی انحطاط، اسباب اور تدارک. اس پر ابتدائی گفتگو ہوئی تھی اور ہمارا جو پچھلا پروگرام تھا وہ اجماع سے متعلق ایک سوال تھا جہاں پر اس کو کلوز کیا تھا ہم نے. ہم اپنے پروگرام کا آغاز آج کرتے ہیں اور وہیں سے اس کو کیری آن کریں گے. میرے ساتھ یہاں پر حسب معمول بہت سارے شرکاء موجود ہیں اور جاوید احمد غامدی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی اجماع سے متعلق اور ایک گفتگو ہوئی تھی. آپ نے یہ فرمایا تھا کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور نہ ہی یہ عقلی طور پر ممکن ہے کہ سارے لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں ایک مسئلے پر. چلیں ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، مگر آپ نے اپنے اس پروگرام میں یہ بھی فرمایا تھا کہ جب کوئی نئی بات ایک عالم کرتا ہے یا ایک اسکالر کرتا ہے تو سب سے پہلا سوال یہ آتا ہے کہ اس سے پہلے لوگوں نے کیوں نہیں سوچا. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ علم جو ہے اس کے معاملے میں جمہوری جو رویے ہیں وہ علم کے معاملے میں کارگر نہیں ہوتے. لیکن جب ہم ایک ریسرچ کرتے ہیں جاوید صاحب، تو ریسرچ کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں لٹریچر ریویو. ہم لٹریچر، دنیا کا لٹریچر سامنے رکھتے ہیں. اور یہ بات بالکل درست ہے آپ کی کہ علم جو ہے وہ جمہوری تقاضوں کے مطابق نہیں دیکھا جاتا، لیکن ایک سوال تو ظاہر ایک ذہن میں آتا ہے لٹریچر ریویو جب میں سامنے رکھوں کہ بہت سارے دنیا کے اسکالرز نے، 90% اسکالرز نے یہ رائے قائم کی ہے اور 10% اسکالرز اس رائے پر ہیں، تو میں ایک نئی رائے لے کر آؤں گا تو بہرحال مجھے سامنا تو کرنا پڑے گا کہ یہ جو 90% لوگ ہیں یہ علم کے اس والی رائے پر کیوں چلے گئے. اس کا سامنا تو ڈیفینیٹلی ہوگا،
اس میں کوئی شک نہیں ہے. یعنی یہ بہت بڑی بات ہے. دیکھیے، جب آپ سائنس پہ تحقیق کرتے ہیں، تاریخ میں تحقیق کرتے ہیں، ساری دنیا ایک چیز کو مان رہی ہے یا بہت بڑی تعداد میں لوگ مان رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی رائے اور ہے اور ان لوگوں کی رائے اور ہے، تو آپ کو بتانا پڑے گا کہ جو پہلوں کی رائے ہے اس میں غلطی کیا ہے. یعنی سبب غلطی آپ کو بتانا پڑے گا.
ٹھیک،
کیا وجہ ہوئی، کیا سبب ہوا، یہ متعین ہو جاتا ہے. یعنی آپ نئی رائے تک اگر تحقیقی طریقے سے پہنچے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ پہلی رائے کی غلطی کو جانے بغیر پہنچ جائیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کسی بھی علم و فن میں کسی اچھے محقق کی، ایک تو یہ نا کہ ایک آدمی کو بیٹھے بیٹھے ایک اپج سوجی اس نے کہا کہ میں یہ کہہ دیتا ہوں، تو اس طرح کی چیزیں تو دنیا میں آتی رہتی ہیں. یعنی میں
اس کو تو کوئی سیریس بات بھی
بعض موقع پر دیکھتا ہوں، سائنس کے بارے میں لطائف کی طرح کی چیزیں بعض لوگوں کے ہاں مغربی معاشرے میں آپ کو بڑے بڑے اچھے رسالوں میں، میگزینز میں مل جاتی ہیں. اسی طرح سے تاریخ کے معاملے میں، اسی طرح سے اور بعض چیزوں کی تحقیق سے متعلق یہ ہوتا رہتا ہے. یعنی دنیا میں اس کو آپ روک نہیں سکتے. یونیورسٹیوں کی جو ریسرچ ہے، آپ باقی چھوڑیے، یہ پچھلے کوئی 15-20 سال میں قرآن مجید کے متن پر، قرآن مجید کے وجود پر، قرآن مجید کی تدوین پر مغربی ذہن نے بہت کام کیا. اور اس کے ہاں چونکہ ہمارے ہاں جو اجماع اور تواتر کی روایت ہے قرآن مجید کی منتقلی کے بارے میں، یہ کبھی قابل اعتنا نہیں ہوئی. وہ عام طور پر یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ فلاں دور کا کوئی مسودہ مل جائے، کوئی مخطوطہ مل جائے، اس طرح کی چیز مل جائے. یعنی تحقیق کا ایک دوسرا انداز ہے، اس میں بعض چیزیں مزے کا خیز ہیں.
بالکل،
یعنی علم کی دنیا، یہ خیال نہ کریں کہ مغرب میں جو علم پیدا ہوتا ہے وہ ہر طرح کی غلطی سے پاک ہوتا ہے. مزے کا خیز ہیں بعض چیز. یعنی میں بہت بڑے بڑے لوگوں کی مثالیں دے کے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کام کیا اور ان کی حیثیت باہر کی یونیورسٹیوں میں ایسی ہے کہ ان کو گویا اس فن کا امام سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے کام کا جب آپ جائزہ لیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض بنیادی چیزیں نظر انداز ہو گئی. تو اس لیے یہ مطلب اس کا ہرگز نہیں ہوتا کہ اگر کسی جگہ کے اوپر 10 لوگ 20 لوگ 50 لوگ جو ہے ایک بات کہہ رہے ہیں تو ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. نہیں، اس کو ضرور دیکھیں گے، جانیں گے. اس کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آدمی کوئی نئی بات کہہ رہا ہے، میں نے وہی عرض کر دیا کہ اگر تو وہ ایسے ہی کوئی ذہنی اوپر ہے اس کو بیان کر رہا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے. ایک سنجیدہ آدمی ہے، محقق آدمی ہے، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ یہ اگرچہ 4,000 لوگ ہیں یا 10,000 لوگ ہیں لیکن ان کی بات ٹھیک نہیں ہے. تو بھائی آپ اس کی بات سنیے نا.
ٹھیک،
یعنی آپ کو تو چاہیے کہ آپ شد رحال کر کے اس کے پاس پہنچیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ تم اتنے لوگوں کی بات سے کیوں اختلاف کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جو سائنس کا قصر ارسطو کے بعد بننا شروع ہوا تھا، جب وہ ٹوٹنا شروع ہوا ہے تو اس وقت یہی صورتحال تھی. یعنی سائنس کے، سائنسی معاملات کے، فلسفیانہ مباحث کے اجماع کو چیلنج کر دیا گیا تھا. یہ جو آپ کو ابتدائی سائنسدان ملتے ہیں جن میں سے بعض کو عدالتوں میں جانا پڑا، بعض کو سزاؤں کا ہدف بننا پڑا، بعض کو مذہبی عدالتوں میں جا کر جوابدہی کرنی پڑی، بعض کو اپنے نقطہ نظر کو واپس لینا پڑا، بعض کو اپنی کتابیں تک اپنے سامنے جلتی ہوئی دیکھنی پڑی، یہ سب کچھ جو کچھ ہوا یہ کیا تھا؟ یہ اصل میں اجماع کو چیلنج کر دیا گیا،
ایسا ہی ہوا تھا،
ایسا ہی ہوا نا. تو اس وجہ سے جب کوئی چیز بھی آپ کے ہاں ایک مسلمہ چیز بن جاتی ہے، مسلمہ چیز کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو ہوتے ہیں علمی اور عقلی مسلمات، ایک یہ کہ بہت لوگ ایک بات کہہ رہے ہیں، دنیا ایک بات کہتی چلی آ رہی ہے، اس کو جو بھی چیلنج کرے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ پہلوں کی بات میں غلطی کیا ہے اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس کا استدلال کیا ہے. تو اگر تو آپ کا ماحول یہ ہے کہ لوگ اس غلطی کو بتانے میں جو غلطی ہو رہی ہے اس پر گفتگو کریں، اور جو نئی بات کہی جا رہی ہے اس کی دلیل میں جو غلطی ہے وہ بیان کریں، تو یہ ایک علمی ڈسکشن ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زندہ معاشرہ ہے جس میں لوگ علمی اور تحقیقی طریقے پر نئی بات کا جائزہ لے رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی تحقیق کے بعد وہ نئی بات بالکل احمقانہ ثابت ہو جائے، لیکن اگر آپ چڑھ دوڑیں اور آپ یہ کہیں کہ جسارت کیوں کی آپ، یہ تو آپ نے روایت کو توڑ کر رکھ دیا ہے، اس کے نتیجے میں تو گمراہیوں کے دروازے کھل جائیں گے، اس کے نتیجے میں تو فلاں اور فلاں قیامت آ جائے گی، اور آپ تو اصل میں امت کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کے بعد آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے یا کسی غار میں جا کے پناہ لے گا اور یا توبہ کر لے گا ہمیشہ کے لیے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کا رویہ کیا ہے، یعنی آپ چیزوں کو کیسے لیتے ہیں. میں آپ سے عرض کروں کہ اس معاملے میں ہم اتنے پست ہو چکے ہوئے ہیں. آپ کبھی دیکھیے اس وقت تو سوشل میڈیا نے بہت راستے کھول دیے ہیں، اور آپ کو اچھے خاصے یونیورسٹیوں کے اساتذہ بلکہ بعض شعبوں کے ماہرین بھی روزانہ بعض چیزوں پر تبصرہ کرتے ہوئے مل جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان میں ایک دوسرے کے معاملے میں قرآن مجید نے جس کو، اور میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، قرآن مجید نے تناوز بالالقاب جس کو کہا ہے، سورہ حجرات میں کہا ہے نا لا تناوز بالالقاب، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لقب یا جو نام یا جو تعارف کوئی شخص یا گروہ اپنے لیے پسند نہیں کرتا آپ اس کو وہ تعارف نہیں دیں گے.
صحیح،
یعنی آپ دیکھیں کتنا خوبصورت اصول ہے یہ، لیکن آپ ذرا غور کر کے دیکھیے سیاسی معاملات میں. یعنی میں کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہا، میں سیاسی کارکنوں کی بات بھی نہیں کر رہا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ذرا دقت نظر سے پڑھ کے دیکھیے آپ کو علماء فضلاء قسم کے لوگ سیاسی معاملات میں کیا کہہ رہے ہوں گے، یوتھیا، پٹواری، نون غنے. مجھے بتائیے یہ سکات کی زبان ہے، یہ اہل علم کی زبان
بازاری زبان ہے،
یہ بازاری زبان ہے. یعنی مجھے یہ تینوں چاروں الفاظ دہراتے ہوئے اپنے آپ سے شرم محسوس ہو رہی ہے. اچھا، کسی پر اعتراض کرنا ہے، اعتراض اس پر نہیں کرنا کہ دیکھیے یہ فلاں آدمی کا استدلال ہے، اس استدلال کے یہ مقدمات ہیں، ان مقدمات میں یہ غلطی ہے. نہیں، استخفاف ہوگا، تجہیل کی جائے گی. یعنی میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو ماضی کی. ایک صاحب مثلا ہمارے دور کے بڑے علماء میں سے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی، ان کا علم، ان کا فضل، ان کی آراء، آپ جانتے ہیں مجھے بہت چیزوں سے اختلاف ہے، لیکن علم و فضل میں، ان کے کمالات میں کوئی دو رائے ہو سکتی؟ عالمی سطح پر ایک شخص کے کام کو مان لیا گیا. میں نے اپنے کانوں کے ساتھ بعض مباحث میں لوگوں کہتے دیکھا کہ مدرسہ فوقانیہ میں 8 جماعت پڑے ہوئے تو ان کو کیا پتا علم کیا ہوتا ہے. یہ استخفاف کا طریقہ ہے، تجہیل کا طریقہ ہے. فلاں آدمی سائنس میں 2nd ڈویژن پاس ہوا تھا، اس کا کیا کام ہے کہ وہ سائنسی معاملات پہ گفتگو کرے. جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ اپنے احساس سے کہتری کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو علم کی دنیا میں جب آپ کو اس طرح کے طریقے نظر آئیں گے تو مجھے یہ بتائیے کہ کوئی علمی فضا پیدا ہو سکتی؟ علمی فضا کیا ہوتی ہے؟ علمی فضا یہ نہیں ہوتی کہ جو بات بھی سامنے آ جائے تو آپ اس کو قبول کر لیں. نہیں، بڑے سے بڑا آدمی بھی کوئی بات کہہ رہا ہے یا کوئی عام آدمی کو بات کہہ رہا ہے، آپ یہ روایت ڈالیے کہ آپ نے اس کا علمی تجزیہ کرنا ہے.
ٹھیک،
علمی تجزیہ شائستگی کے ساتھ، تہذیب کے ساتھ. اچھا، پھر یہ کہ بعض موقعوں کے اوپر آپ ایک لطیف بات کہتے ہیں، آپ بعض موقعوں پر طنز بھی کرتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے ادبی طنز کرنا، کسی چیز کو بیان کرتے وقت مزاح پیدا کر دینا، اور ایک ہے آپ ابتذال پر اتر آئیں، آپ تجہیل پر اتر آئیں، آپ استخفاف پر اتر آئیں. یہ جو آپ کو اس وقت مظاہرے نظر آتے ہیں یہ ہمارے اخلاق کی انحطاط کو بیان کرتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ صرف علم میں انحطاط نہیں ہے، صرف تحقیق میں انحطاط نہیں ہے، ہمارے اخلاقی وجود میں اتنی پستی آ چکی ہوئی ہے کہ ہم کسی سیاسی موضوع پر، کسی فکری موضوع پر ہم سنجیدگی سے بات نہیں کر سکتے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سیاسی فضا ہے، پچھلے 30-35-40 سال میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ مثال کے طور پر ایک زمانہ تھا کہ جس میں بے شمار لوگ ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے متاثر ہوئے اور ایک فضا بن گئی، اس میں ایک گھر اور خاندان میں شائستگی سے سیاسی گفتگو کرنی مشکل ہو گئی. ایسی صورتحال میں نے اس زمانے میں بھی دیکھی.
اب تو بہت زیادہ ہو گیا
بھائی. بات یہ ہے کہ سیاسی لیڈر بھی پیدا ہوں گے، سیاسی جماعتیں بھی بنیں گی، اور ہر قوم کا، ہر فرد کا حق ہے کہ وہ کوئی رائے بھی قائم کرے. ایک لیڈر مجھے پسند ہو سکتا ہے، ایک آپ کو پسند ہو سکتا ہے، ایک کی رائے سے آپ کو اتفاق ہے، ایک سے مجھے ہے، لیکن کیا ہم ناشائستہ لوگ اس درجے میں چلے جائیں گے کہ ہمارے درمیان اس موضوع پر گفتگو نہیں ہو سکتی؟ ہم جب تک برے برے نام نہ رکھ لیں، جب تک کسی کی نیت پر حملہ نہ کر لیں، جب تک کسی کے محرکات طے کر نہ کر لیں، اس وقت تک ہم اختلاف نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے، جب کوئی شخص یہ طریقہ اختیار کرے گا، یعنی وہ آپ کے محرکات طے کرے گا، وہ آپ کو کسی خاص زمانے کے اندر رکھ کر یہ چاہے گا کہ آپ کی فکر کے ان پہلوؤں کو نمایاں کرے کہ جن کے نتیجے میں وہ استدلال کی بجائے کسی اور طرف سے آپ کی غلطی واضح کرنے کی کوشش کرے. اس کے صاف معنی یہ ہے کہ استدلال کے میدان میں شکست ہو گئی. ورنہ ایک آدمی جس کے پاس دلیل موجود ہے وہ یہ کیوں کرے گا؟ وہ سیدھی بات کرے گا کہ جی یہ بات ہے، یہ دیکھیے، یہ انہوں نے بیان کی ہے، اس کے اندر علمی لحاظ سے یہ غلطی ہے، میں اس پہ یہ تنقید کر رہا ہوں. تو یہ وہ علمی فضا ہوتی ہے جس میں علم آگے بڑھتا ہے. ہمارے ہاں علمی فضا نہیں ہوتی. آپ یقین کیجئے کہ بیٹا تو بھگتا ہے اس چیز کو، روز بھگت رہا ہوں. یعنی یہاں علمی کام کرنا، فکری کام کرنا، کوئی رائے دینا، کوئی نقطہ نظر بیان کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کوئی آدمی آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا.
جی آپ کی طرف.
معاشرے میں علمی، تحقیقی اور اخلاقی شعور بیدار کرنے میں اساتذہ کا کیا کردار ہونا چاہیے، پرائمری ایجوکیشن میں بھی اور ہائر ایجوکیشن میں؟
میرا تو نقطہ نظر یہ ہے جی کہ جس کو آپ پرائمری ایجوکیشن کہتے ہیں، وہ انسانی شخصیت کے انہی پہلوؤں کو موضوع بنا کے ہونی چاہیے. یعنی سب سے پہلی ضرورت یہی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کوئی زبان بھی سکھانی ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت کوئی جمع تفریق بھی سکھانی ہوتی ہے بچے کو، لیکن سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہمارے بچوں میں علم کا سچا ذوق پیدا ہو اور اپنے اخلاقی وجود کا سچا احساس پیدا ہو. پہلے دن سے ایک بچے کے اندر یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ جانوروں سے مختلف کیسے ہے. دیکھیں نا، جانور تو میں اور آپ بھی ہیں نا، اس لیے کہ جان ہمارے اندر ہے. تو اگر آپ اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم سب کے سب حیوان ہیں. تو حیوان میں اور انسان میں فرق کیا ہے، کیا چیز ہے؟ تو آپ غور کر کے اگر دیکھیں، تین ہی چیزیں ہیں. ہم ایک عقلی وجود رکھتے ہیں، ایک اخلاقی حس رکھتے ہیں، ایک جمالیاتی احساس رکھتے ہیں. تینوں چیزوں کو جب تک پوری طرح مار نہ لیا جائے، ہمارے یہاں بچے کو تعلیم ہی نہیں دی جاتی. بلکہ یہ استاد کی پٹائی کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہیں سے پیدا ہوتی ہے. کہ آپ نے دیکھا کہ ایسے حادثے ہو جاتے ہیں کہ اساتذہ لگتا ہے کہ کچھ وحشی لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو دیوار سے پٹک ڈالا ہے، کسی بچے کو مار مار کر لہو لہان کر دیا ہے. یہ جو واقعات پیش آتے ہیں، یہ تو خیر ایکسٹریم ہے نا، ایک انتہا سامنے آ گئی ہے. بصیرت مجموعی جو آپ کا ماحول ہوتا ہے، وہ ان تینوں احساسات کو پنپنے ہی نہیں دیتا اس کے اندر. تو سب سے پہلے انسان کے اندر کس اخلاقی شعور کو بیدار کیا جائے. اخلاقی شعور کیا ہے؟ وہ ہمارے رشتوں کا احساس ہے. یعنی میرے والدین ہیں، میرے اجزاء اقربا ہیں، میرے بچے ہیں، میرے گرد و پیش میرے احباب ہیں، میں باہر جاتا ہوں میرا معاشرہ ہے، میرے پڑوسی ہیں، میری سڑک ہے جس پر مجھے چلنا ہے، میری حکومت ہے جس کو مجھے اپنے کچھ حقوق و فرائض کے لیے متعلق ہونا ہے. ان چیزوں کا احساس پیدا کرنا، شہریت کا احساس. ہمارے بچے کو تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ وہ جب ساری تعلیم مکمل کر کے ایم اے کی ڈگری لے کے نکل رہا ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سڑک کیسے پار کرنی ہے. یعنی وہ جو بنیادی چیزیں ہیں، بہت بنیادی چیزیں، وہ اخلاقی ہیں بنیادی طور پر. یعنی مجھے جینا آنا چاہیے، مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ہمسائے کا مجھ پر کیا حق ہے. یعنی یہ آخر جو ہم یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کہ گھر کی صفائی کر کے کوڑا اٹھا کے ہم گلی کی اور ڈال دیتے ہیں سامنے، یہ کچرا کہاں سے اکٹھا ہوتا ہے؟ یعنی اگر مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں سے ایک ہنگامہ برپا ہے، کراچی جو ہے وہ کچرا منڈی بن کر رہ گیا. سوال یہ ہے کہ یہ کچرا آسمان سے فرشتوں نے ایک دن نازل کر دیا ہے، آیا ہے نا کہیں سے، گھروں سے آیا ہے انسانوں نے. اگر پورے کے پورے لوگ اپنا تھیلا بھر کے باہر کھڑے ہوتے کہ نہیں ڈالنا ہم نے اس کو اس جگہ کے اوپر، ہمیں جگہ بتاؤ کہاں ڈالنا ہے، تو یہ شہر کبھی اس طرح کے گلیز نہ ہوتے. تو بحثیت مجبوری ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام تو گھر کو صاف کر کے کسی دوسرے کے سر کے اوپر جا کے کچرے کا بیگ اڈھیل دینا ہے، باقی حکومت جانے اور ان کا کام جانے. یعنی حکومت کی کوتاہیاں، ذمہ دار لوگوں کی کوتاہیاں وہ اپنی جگہ، بحثیت مجموعی ہمارا رویہ کیا ہے؟ یعنی کیا واقعی ہمارے اندر صفائی کا احساس بچپن سے پیدا ہوتا ہے؟ کہنے کو تو آپ کے پورے دین کی تعلیم کا مرکزی ہدف کیا ہے؟ تزکیہ، پاکیزگی. یعنی ہم صفائی تو چھوٹی سی چیز ہے، صفائی سے بہت آگے دین کا ہدف مقصد نصب العین پاکیزگی. یعنی صفائی اپنی آخری لطافت میں چلی جاتی ہے، جب وہ ظاہر سے باطن میں بھی پہنچ جاتی ہے تو پاکیزگی کا لفظ وجود پذیر ہوتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ اگر ایک مذہب کے ماننے والوں کا زندگی کا ہدف اور نصب العین پاکیزگی کو قرار دیا گیا ہو، اور پاکیزگی تو بہت بلند چیز ہے، وہ اپنے گھر کی صفائی بھی ٹھیک طرح سے نہ کر سکتے ہوں، اپنی گلی کی صفائی بھی ٹھیک طرح سے نہ کر سکتے ہوں. آج لوگ نکل کھڑے ہوں اس مقصد کے لیے، آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے شہر بھی صاف ہو جائیں گے، ساری چیزیں ہو جائیں گی. یعنی آپ دنیا کے جو مہذب ملک ہیں یا جو تھوڑی ترقی کر گئے ہیں ان میں جا کے دیکھیں لوگوں کا ایٹیچیوڈ اور رویہ کیا ہوتا ہے. یعنی وہ اپنی گلی میں پڑے ہوئے کچرے کو دو منٹ کے لیے برداشت نہیں کرتے، وہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے کہ یہ آپ نے کیا کیا. لیکن کیا ہمارے یہاں بھی یہ شعور ہے؟ یہ شعور کس نے پیدا کرنا ہے؟ ٹھیک سوال کیا انہوں نے، یہ اس پرائمری تعلیم کے بچے کا مسئلہ بنائے، اس کو اس کو بنیادی اخلاقیات سکھائیں. مجھے یاد ہے ایک زمانے میں تعلیم پہ ایک کانفرنس ہو رہی تھی یہاں اسلام آباد میں، اس میں ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب بھی موجود تھے. تو میں نے اس میں یہ کہا کہ یہ جو آپ مذہبی تعلیم دیتے ہیں یہ مؤخر تعلیم ہونی چاہیے، اس لیے کہ مذہبی شعور جو ہے یہ ایک وقت کے بعد اس جگہ پہنچتا ہے جہاں اسے تعلیم کا موضوع بنایا جا سکے. پہلے مرحلے میں تو یہ ہے کہ بچے نماز پڑھنی سیکھنی ہے، کچھ دعائیں اس کو سکھا دیں، کچھ اس طرح کی چیز ہو. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو اخلاقی تعلیم دی جائے. تو آپ ذرا نکال کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کے ایک بڑے مؤخر اخبار نے اس روز میرے اوپر اداریہ جو لکھا تھا اس میں کوئی شاید ہی مہذب گالی ہو جانا دے دی گئی. پڑھ کے دیکھ لیجیے، ریکارڈ میں موجود ہے. کیا وجہ ہے اس کی، سبب کیا ہے؟ یعنی گویا میں نے کوئی لادینی کی بات کر دی ہے. ایک آدمی جس کی پوری زندگی دینی علوم کے ساتھ وابستہ ہے، وہ آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ دین کی تعلیم کا جو بنیادی ہدف ہے وہ اس اخلاقی احساس سے پیدا ہونا ہے. انسان کو بحثیت انسان ذرا نشو نما پانے دیجئے، اس کے بعد وہ مذہب کو سمجھے گا. لیکن معاشرے کا رد عمل یہ تھا
جی،
انسان بائی برتھ یکسانیت رکھتا ہے، پھر وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا معیار تحقیق بنسبت مغرب کے بہت پست روی کا شکار ہے؟ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ انوویشن جو ہے وہ مغرب سے آتا ہے، نہ کہ ہماری طرف سے کوئی انوویٹو کوئی چیز کوئی آئیڈیا پیش ہو. تو سیکنڈلی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ ہم کیسے اپنے معیار تحقیق کو بلند کر سکتے ہیں.
دیکھیے جو باتیں اب تک ہم نے کہی ہیں ان میں اگر بنیادی بات کو آپ متعین کریں تو وہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ سارے انسان یکساں پیدا ہوتے ہیں، انسان انسان ہوتے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے فکر کے لحاظ سے، خیال کے لحاظ سے، طبیعت کے لحاظ سے، افتاد طبع کے لحاظ سے، صلاحیتوں کے لحاظ سے بہت فرق رکھا ہے. تو یہ فرق جس طرح ہمارے ہیں اسی طرح مغرب میں بھی جو لوگ بچے پیدا ہوتے ہیں ان کے اندر بھی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو کیا ماحول فراہم کرتے ہیں، تو ہمارا بنیادی مسئلہ یہ ہے. یعنی اگر وہ ماحول تحقیقی مزاج کی نشو نما دینے کا ہے، وہ تخلیق کو انکریج کرنے کا ہے. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مثلا جس زمانے میں ہم لاہور میں آئے اور یہاں آ کے تعلیم کا سلسلہ شروع کیا، تو لاہور میں جو علمی مجالس تھی اس زمانے میں وہ بے شمار اعلی تخلیقی صلاحیتوں کے نشو نما کا ذریعہ بن جاتی. اب ایک مجلس میں محض آپ کا جانا آپ کی تربیت تعلیم کا ذریعہ بنتا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول انسان کے اوپر بے پناہ اثر انداز ہوتا ہے. آخر ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے ساتھ کہ کتنے بچے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہی تقسیم ہوتی ہے، ہر سطح کے ہر ذہن کے لوگ وہ پیدا کرتا ہے جن کو کوئی بنیادی تعلیم بھی نہیں ملتی، بیچارے دیہات میں بکریاں چراتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں.
جی، تخلیقی اور تحقیقی انحطاط کے حوالے سے میرے نقطے پہ اپنی روشنی کی رائے دیجیے گا. تخلیق کا اور تحقیق کا بلا شبہ تعلق صلاحیتوں سے ہے، تو ہمارے معاشرے میں صلاحیتوں کی کمی نہیں نظر آتی، بلکہ
ہمارے معاشرے پہ دنیا کی ترقی کا پریشر اس قدر زیادہ ہے، شاید اس ترقی کا جس کے لیے ہم ابھی تک ڈیزرو نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے ہم نے اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو ہے وہ خدمت انسانی کے لیے نہیں بلکہ پیسے کے حصول کے لیے اولین ترجیح پر رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمام گلوبل جو ڈیولپمنٹ پریشر ہے اس نے ہماری صلاحیتوں کو مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچ لیا ہے، تو آج ہماری صلاحیتوں کا جو استعمال ہے وہ ترجیحی بنیادوں پہ خدمت انسانی نہیں ہے بلکہ پیسے کا حصول ہے، یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو ہے وہ تخلیقی اور تحقیقی انحطاط معاشرے میں وہ زیادہ نظر آتی ہے کہ ہماری صلاحیتوں کا استعمال خدمت انسانی ترجیحات کی بنیادوں پر نہیں رہا۔
ٹھیک ہے،
اس پر اپنی روشنی دیجیے۔
ایک اہم بات کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم لوگ پاتے ہیں، کسی خاص شعبے کا انتخاب کرتے ہیں تو پہلا سوال ان کے سامنے یہی ہوتا ہے کیا اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ یافت ہوگی، کچھ مناسب ملے گا، کچھ حالات بہتر ہوں گے۔ یہ انسان کا فطری اقتضا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے معاشی حالات کی بہتری چاہتا ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کے ہاں ایسے ادارے وجود میں آئیں علمی تخلیقی نوعیت کے، جو علم اور تخلیق کو سامنے رکھ کر لوگوں کی قدر افزائی کریں۔ یعنی اگر ہر چیز کو آپ معاشی بہتری سے وابستہ کریں گے تو پھر مارکیٹ اکانومی اپنے طریقے پر آپ کی قیمت بھی لگائے گی، اس کو آپ روک نہیں سکتے، وہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، تو اس میں پھر مداخلت کرنا پڑتی ہے۔ چنانچہ آپ مغربی دنیا میں اگر جا کر دیکھیں تو میں نے بہت دقت نظر کے ساتھ وہاں بعض یونیورسٹیوں کو دیکھا، بعض اداروں کو دیکھا، بڑی غیر معمولی خدمات چرچ انجام دیتا ہے۔ یعنی بے شمار اکیڈمیاں، بہت سے ادارے ہیں کہ جو چرچ کی فنڈنگ سے اپنے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیاں پوری کی پوری جو بے شمار اس طرح کی چیزوں کو فنڈنگ فراہم کر رہی ہوتی ہیں، سوسائٹی کو اس کے لیے آمادہ کیا جاتا ہے کہ وہ علمی اور تحقیقی کاموں کی پشت پر آ کر کھڑے ہوں۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ بہت سا علمی اور تحقیقی کام وہ بازاری کے لیے ہوتا ہے، یعنی اس وقت بھی بے شمار ایجادات ہیں اور بے شمار چیزیں ہیں، جب تک ان کے پیچھے بہت بڑے پیمانے پر سرمایہ کمانے کی نیت سے نہیں آتا تو لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ لیکن ایک شعبہ بہرحال ایسا موجود رہنا چاہیے سوسائٹی میں جس کا مقصد یہ ہو کہ آپ تخلیق کو، تحقیق کو انکریج کریں، اس کی حوصلہ افزائی کا سامان کریں، لوگوں کے لیے اس میں بھی کشش پیدا ہو جائے۔ استاد ہی کو دیکھیے نا، ہم بارہا اس کا نوحہ پڑھتے ہیں کہ اعلیٰ درجے کے اساتذہ نہیں ملتے، ایک بہت بڑی جگہ ہوتی ہے، یعنی ایک شخص نے بجائے اس کے کہ وہ ہنر مند بن کے بیٹھ جائے یا وہ کوئی کارخانہ لگائے یا وہ کسی دکان پر بیٹھے یا وہ کوئی کاروبار کرے، اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آئندہ نسلوں کی تعلیم دوں گا، یہ وہ پیغمبرانہ منصب ہے، اس نے اختیار کر لیا۔ تو آپ کیا استاد کو اتنی عزت دے رہے ہیں کہ آپ کے اداروں کے اندر اس کو یہ حیثیت مل رہی ہے کہ آپ کے ہاں اس کے لیے معاشی معاملات میں بھی ایسی آسائش موجود ہے کہ اعلیٰ درجے کی ذہانتیں اس پیشے کو اختیار کریں؟ آپ ایسا احترام دینے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ بنیادی چیزیں، بہت بنیادی چیزیں ہیں۔ اس وجہ سے محض ہم سوسائٹی کا گلا نہیں کر سکتے کہ اس میں بچے ایسا کیوں کر رہے ہیں، وہ کیا کریں، یعنی ان کو بہرحال اس دنیا میں جینا ہے، کمانا ہے، اپنے بچوں کے لیے کچھ بندوبست کرنا ہے۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں شعبے میں یا فلاں کام میں یا ہم ایک اعلیٰ درجے کا مقالہ لکھ رہے ہیں یا کوئی تحقیق کر لیں تو اس کو کس نے پوچھنا ہے؟ سوسائٹی میں جس کو میں نے ماحول سے تعبیر کیا، یہ ماحول ہمیں پیدا کرنا ہے، اور یہ ماحول آپ کے ہاں اعلیٰ درجے کے کاروباری ادارے بھی پیدا کرتے ہیں، حکومتیں بھی پیدا کرتی ہیں، یہ جو اس نوعیت کی این جی اوز جن کو آپ کہتے ہیں وہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ مغربی معاشرے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایسے سینکڑوں کی تعداد میں ادارے موجود ہیں، یونیورسٹیوں میں بے شمار مواقع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مجھے خود ذاتی تجربہ ہے اس بات کا، بعض میرے اپنے تلامذہ ہیں جنہوں نے کہیں پی ایچ ڈی کرنا چاہیے یا ایم فل کرنا چاہا تو ان کو یونیورسٹیوں میں ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ اچھا آپ اپنے فکر کے یہ نتائج نکالنا چاہتے ہیں یا آپ اپنی تحقیق کے نتیجے میں اس چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ درا حال ہے کہ تحقیق اس لیے ہوتی نہیں کہ آپ نے کچھ ثابت کرنا ہے، تحقیق تو اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو
اپنے ایک نیا زاویہ دینا
اور بلکہ نیا زاویہ دینے کا عمل بھی آپ نے تجزیے کی نگاہ سے کرنا ہے. یعنی پہلے جو کچھ موجود ہے آپ اس کا جائزہ لیں گے, اس کے اندر اتریں گے, اس کی تحلیل کریں گے, اس کی غلطی واضح کریں گے. لیکن اگر یونیورسٹی کے اندر بھی یہ ماحول ہو کہ اچھا اس غلطی کے واضح ہونے کے نتیجے میں تو فلاں قصر ڈھہ جائے گا اور فلاں عمارت منہدم ہو جائے گی, تو مجھے بتائیے کہ پھر کیا فضا بنتی.
ٹھیک جی
جاوید صاحب, اب تک کی گفتگو سے واضح ہے کہ ایک وسیع جہتی استبداد ہے جس کا سامنا ہے تخلیق کو بھی اور تحقیق کو بھی. فار دا سیک آف آرگیومنٹ, اگر اس استبداد کو ہم معاشی اور غیر معاشی استبداد میں ڈیوائڈ کر لیں, تو آپ کی نظر میں معاشی استبداد زیادہ مضر ہے تخلیق اور تحقیق کے لیے یا کہ غیر معاشی؟ کیونکہ میرا گمان یہ ہے کہ جو بڑا ذہن ہوتا ہے وہ غیر معاشی استبداد کو تو سنبھال سکتا ہے, وہ اس میں سے نکل جاتا ہے, وہ تقلید کا پیروکار نہیں ہوتا, وہ تان و تشنیع کو بھی ٹیکل کر لیتا ہے. لیکن جب اس کا بریدنگ پائپ بند کیا جاتا ہے, جب اس کے لیے معاش کے مسئلے پیدا کر دیے جاتے ہیں, تو یہ میرا گمان ہے کہ بہت زیادہ مضر ہوتا ہے. آپ اس پہ پلیز رہنمائی فرمائیے.
بہت صحیح بات آپ نے فرمائی. دیکھیے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور آپ نے خود ہی اس جانب اشارہ کر دیا. ایک غیر معمولی لوگ ہیں, یعنی سوسائٹی جو اللہ تعالیٰ نے نظم بنایا ہے اس میں بہت غیر معمولی لوگ پیدا کرتی رہتی. بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا, وہ کہتے ہیں کہ تو رجال ہیں لوگ نہیں پیدا ہوتے. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی اسکیم کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں سوئے زن پیدا کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے آج تک عورتوں اور مردوں کی پیدائش میں کبھی خود عدم توازن پیدا کیے؟ وہ ہم پیدا کر لیتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ذہانتوں کی تقسیم, صلاحیتوں کی تقسیم, یہ بھی بڑے اعلیٰ پیمانے پر اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کتنے لوگ شاعر پیدا کرنے ہیں, کتنے ادیب پیدا کرنے ہیں, کتنے سائنسدان پیدا کرنے ہیں, کن لوگوں کے اندر تحقیقی صلاحیتیں ہوں گی, یہ ساری تقسیم اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یوں نہیں ہے کہ کسی قوم میں صرف ہنر مند پیدا کر دیے جائیں, صرف شاعر پیدا کر دیے جائیں, صرف ادیب پیدا کر دیے جائیں. جو اللہ تعالیٰ نے توازن قائم رکھا ہوا ہے وہ قائم رکھتے ہیں. ہوتا کیا ہے, جو بہت غیر معمولی نوعیت کے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے آپ نے درست فرمایا کہ یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ تان و تشنیع کو بھی برداشت کر لیں, وہ اس طرح کے کلمات جو ناشائستہ کلمات کہے جا رہے ہیں ان کو بھی برداشت کر لیں, وہ مہم بازی کے مقابلے میں بھی کھڑے رہیں, ان کو آپ کوئی اور صورتحال بھی ان کے لیے پیدا کر دیں تو وہ بہرحال اپنے علمی تحقیقی کام میں مصروف رہیں یا اپنے نتائج فکر بیان کرتے رہیں. لیکن عام لوگوں کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوتی. یعنی ادھر اس معاملے میں عام آدمی کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. جو معاشی استبداد ہے اس کا معاملہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جس طریقے سے یا آپ کی جان کو خطرہ لائق ہو گیا یا آپ کے مال کو خطرہ لائق ہو گیا. تو جان, مال, آبرو, یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان کو خطرہ لائق ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آسان نہیں ہوتا ہر آدمی کے لیے کھڑا ہونا. یعنی آپ کے گھر میں روٹی نہیں ہے, آپ کے بچے جو ہیں وہ تعلیم نہیں پا سکتے ہیں, تو اس میں پھر آدمی کیا کرے؟ ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارے ہاں ایک روایت قائم کر دی جاتی کہ جن لوگوں کو علمی اور تحقیقی کام کرنا ہے پہلے ہی مرحلے میں انہیں بتا دیا جاتا کہ تم لوگوں کو کوئی صوفیانہ طریقے کی خانقاہ بنا کے بیٹھ جانا ہے, نہ شادی کرو, نہ بیاہ کرو, نہ بچے پیدا کرو, پھر تو یہ ممکن تھا. لیکن اگر آپ نے ایک معمول کی زندگی بسر کرنی ہے تو زندگی کی ضروریات آپ کے ساتھ لگی ہوئی.
صحیح.
یعنی آپ کو, اور یہ انسان کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ ایک تو تمہاری ضروریات ہے, کھانا ہے, پینا ہے, وہ تو یعنی سمجھیے کہ میرے حیوانی وجود کی ضروریات ہے. لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر زینتوں کی طلب رکھی گئی. اس لیے قرآن مجید نے سورہ آراف میں یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ اللتی اخراج علی عبادی, ان سے پوچھو کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے جو زینتیں پیدا کی ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ تو علماء, فضلاء, کسی فن پر کام کرنے والے بڑے سائنسدان, ان کی بھی ساری ضرورتیں موجود ہوتی ہیں. ان ضرورتوں پر اگر آپ قدغن لگائیں, ان کے لیے یہ مسائل پیدا کریں, تو ہمارے ہاں تو ہمارے معاشرے میں پچھلے آپ نے 25-30 سال میں دیکھا کہ لوگوں کی ملازمتیں خطرے میں پڑ گئیں, لوگوں کا کام خطرے میں پڑ گیا, ان کے لیے معاشی طور پر زندہ رہنے کے مواقع ختم کر دیے گئے. اور معاشی طور پر زندہ رہنا تو ایک طرف رہا, ویسے ہی زندہ رہنے کے مواقع ختم کر دیے گئے. تو استبداد اصل میں ہزار پہلوؤں سے حملہ آور ہے. کہیں وہ قومی مفاد کے نام پر حملہ آور ہوتا ہے, کہیں وہ اجتماعی مفاد کے نام پہ حملہ آور ہوتا ہے, کہیں وہ امت کے انتشار کے نام پہ حملہ آور ہوتا ہے. یعنی اس کے حملوں کے ہزار رخ ہیں. جن سے وہ حملہ آور ہوتا ہے. اور نتیجے کے طور پر پہلی مہم کیا چلتی ہے, اس کی ملازمت ختم کرو, یہ فلاں یونیورسٹی میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, فلاں آدمی پڑھا کیوں رہا ہے. جب آپ یہ سزا پیدا کر دیں گے, اگر کسی آدمی نے ناشائستہ لغو لہجہ اختیار کیا ہے تو ضرور تنبیہ کریں اس کو. اگر کسی آدمی نے کسی کی جان و مال کے لیے خطرہ پیدا کیا ہے تو ضرور ہاتھ پکڑیں اس کا. لیکن ایک شائستہ طریقے سے ایک استاد اپنے طالب علموں کے سامنے دلیل سے اپنی بات رکھ رہا ہے, وہ الحاد ہو سکتا ہے, وہ دین کے اوپر تنقید ہو سکتی ہے, وہ کسی نقطۂ نظر سے اختلاف ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کے لیے وہ فضا پیدا نہیں کریں گے تو پھر آپ صرف گھٹن پیدا کر دیں گے. اس کا نتیجہ یہ نہیں نکلے گا کہ آپ کے معاشرے کے اندر اچھے طالب علم پیدا ہوں گے, نہیں, پھر وہ لوگ پیدا ہوں گے کہ جس میں منافقانہ زندگی بسر کریں گے. تو کھلا معاشرہ اسی کو کہتے ہیں کہ بات کرنے کا آپ کو حق حاصل ہے, صرف دو ہی قدغنے ہیں, آپ ناشائستہ اسلوب اختیار نہ کریں اور آپ کسی کی جان مال آبرو کے لیے خطرہ نہ پیدا.
جی
میرا گاندھی صاحب سے سوال ہے کہ جس طرح ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے, تو کیا کسی ایک فرد کے اندر کوئی علمی تحقیقی اور تخلیقی صلاحیت پیدا کی جا سکتی ہے؟
صلاحیت تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے, لیکن اس صلاحیت کو نشو نما دینا, اس کو اعلیٰ درجے تک پہنچانا, یہ تعلیم تربیت سے ہوتا ہے. یعنی اس کی نوعیت بالکل ایسی ہے, آپ پورے تخلیقی عمل کا آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ نے مثلا انسان کے بارے میں یہ بتایا ہے کہ ہم نے جب انسان کو مٹی سے بنانا شروع کیا تو پہلے ہم نے اس کا حیوانی وجود بنایا, اور اس حیوانی وجود کو پھر ہم نے ہر لحاظ سے تسلیہ کر کے درست کیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنانے کا ایک عمل ہے جس کے نتیجے میں ایک چیز خام تیار ہوئی ہے, اور پھر وہ تسلیہ کا مطلب کیا ہے, اس کو ہر لحاظ سے درست کرنا, سنوارنا, یہ عمل ہوتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیے کہ کتنی فصلیں ہیں, کتنے پھل ہیں کہ جو ابتدا میں جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں تو ان کی وہ صورت نہیں تھی جو پیوند لگا کے ہم نے آہستہ آہستہ کہیں سے کہیں پہنچا دی. یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کا رکھا ہوا ایک نظم ہے اس صلاحیتوں کی نشو نما کے لیے. تو پھلوں میں یہ ہے, جانوروں میں یہ ہے, حیوانات کی کتنی قسمیں ہیں جن کو ہم اسی طرح اختلاط سے بہت بہتر نسلوں کی صورت دے لیتے ہیں, ایسے ہی انسانی صلاحیتوں کا معاملہ ہے. صلاحیت بنیادی طور پر موجود ہونی چاہیے. اگر ایک آدمی کا ذہن موزوں نہیں ہے تو آپ اس کو عروج سکھا کے شاعر نہیں بنا سکتے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موزوں ذہن دیا ہے تو آپ اس کی تربیت کرتے ہیں, اس کو فن کے رموز سکھاتے ہیں, اس کو بتاتے ہیں قافیہ کیا ہوتا ہے, اتا کیا ہوتا ہے, جلی کیا ہے, خفی کیا ہے, بہر کون سی ہوتی ہے, اس کو کیسے برتا جاتا ہے, لفظوں کا باہمی انتخاب کیا چیز ہوتی ہے, اسماد فعل کیسے ہوتا ہے. اب یہ آپ نے گویا علمی تربیت دے کے اس کو ایک اچھے شاعر کے مقام پر پہنچا دیا, لیکن بنیادی صلاحیت ہی نہیں ہے تو آپ کیا کر لیں گے. تو علمی اور تخلیقی اسی وجہ سے یہ کام کبھی کرنا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہزاروں کی تعداد میں لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں کہ آپ ان سب کو کوئی ایک چیز بنانا چاہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ براڈ بیس تعلیم دیں, ابتدائی تعلیم کے بعد جائزہ لیں کہ اس بچے کی نشو نما اللہ تعالیٰ کس طرف چاہتے ہیں. آپ ذرا بات کریں گے, اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں گے, معلوم ہو جائے گا کہ وہ ہنر مند بنے گا, وہ کاروباری آدمی بنے گا. میں ایسے بہت سے بچوں سے واقف ہوں کہ جن کے اندر بے پناہ ہنر مندی کی صلاحیت موجود تھی اور مار مار کے ان کو ایم اے بی اے کرایا جا رہا ہے. بننا انہوں نے آخر میں ہنر مند ہی ہے, لیکن جو طریقہ اختیار کیا گیا اس کے نتیجے میں ہنر مند بننے کو انہوں نے اپنا نصب العین بنانا چھوڑ دیا. تو نتیجے کے طور پر جو پوٹینشل ان کے اندر تھا, بالکوا جو صلاحیت تھی, وہ نشو نمائی نہیں پا سکی. اسی طرح کا معاملہ میں نے ابھی آپ سے عرض کیا کہ ہمارے دینی مدارس میں ہوتا ہے. بھائی جو آدمی بھی آ گیا آپ نے دین کا عالم بنانا شروع کر دیا. دین کا عالم بننے کے لیے بھی کچھ مخصوص صلاحیتیں چاہیے ہوتی ہیں. تو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے, ان صلاحیتوں کے لحاظ سے مواقع فراہم کرنا, تعلیم دینا, ان کو نشو نما دینا, یہ معاشرے کا کام ہے. تو جو معاشرہ صلاحیتوں کی نشو نما کے لیے بہتر نظم پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا وہ اپنے ہاں بہتر توازن بھی تخلیق کرے گا.
ٹھیک ہے جی. جی
میں تحقیق کا جی استاد ہوں, تھوڑا بہت اس کو پڑھتا ہوں. تو دیکھیے کہ ایک تو قرآن پاک میں بارہا یہ دعوت ہے کہ غور و فکر کریں, اور دوسری جانب عقل کی حدود کا تذکرہ. اچھا جب لوگ اپنی تحقیق میں, مطلب میرے مشاہدے میں ہے کہ جب ان کی تحقیق میں کچھ کمی رہ جاتی ہے, ان کے موضوعات کے انتخاب میں کوئی قدغن اپنے اوپر نافذ کر لیتے ہیں اور وہ انتخاب نہیں کرتے کچھ موضوعات کا, اور پھر اس کا جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ جی عقل کی حدود ہیں، اس سے آگے سوچنا، اس سے آگے جو پڑھنا ہے وہ شاید جائز حدود میں نہیں آتا. تو ان دونوں چیزوں کی کو ایک دوسرے کے ساتھ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ کیسے معلوم ہوا کہ عقل کے یہ حدود ہیں؟ حدود تو ہر چیز کے ہیں، یعنی میری آنکھ کے دیکھنے کی بھی ایک حد ہے، میرے کانوں کے سننے کی بھی ایک حد ہے، میرے علم کے ذرائع کی بھی حدود ہیں. اس لیے انسان کو لامحدود صلاحیتیں تو نہیں دی گئی، لیکن یہ معلوم کیسے ہوا کہ فلاں معاملے میں اب عقل کو آگے نہیں بڑھنا ہے؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ یہ کی صورت ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اس کائنات کا پروردگار بتا دے کسی موقع کے اوپر. تو مثلا دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا گیا ہے بار بار، اور وہ سوال یہ تھا کہ جو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں یا جو بات کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑیے، آپ یہ بتائیے کہ یہ وحی آپ پر کہاں سے آ جاتی، کیا چیز ہے یہ؟ یعنی جو غور و فکر کا موضوع تھا وہ کیا تھا کہ پیغمبر تعلیم کیا دے رہے ہیں،
اس پہ غور کیا جائے،
کیا بات لے کے آئے ہیں. یعنی اگر وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس کائنات کا ایک ہی پروردگار ہے اور یہ جو تم نے اپنی طرف سے پروردگار بنا رکھے ہوئے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو غور کرنے کی چیز یہ تھی. لیکن سوال یہ کر دیا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ وحی کیسے آ جاتی ہے، کیا چیز ہے؟ تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ اس کائنات کا پروردگار امر صادر کرتا ہے، وہ لفظ کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے اور وہ شے کی صورت بھی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے یہ اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے.
صحیح.
اس کے بعد ایک جملہ ہے قرآن مجید میں، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ تم سے وحی کے بارے میں سوال کرتے ہیں، ان کو بتاؤ کہ یہ تو میرے پروردگار کا امر ہے جو صادر ہوتا ہے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لیکن تمہیں بہت سے معاملات کا بڑا تھوڑا علم دیا گیا ہے. تو یہ حد بتائی گئی ہے انسان کو کہ اس کے دائرے میں کیا چیزیں نہیں آتی. وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ما بعد الطبیعات کے حقائق ہیں. ایک یہ آپ کی طبعی دنیا ہے، اس کا انالیسس کرنا، اس کے اندر اترنا، اس کے اوپر تو کوئی حد نہیں لگائی گی. یعنی میرے علم میں نہیں ہے کہ قرآن مجید میں، حدیث میں، کسی جگہ یا پیغمبروں نے کہیں یا قدیم صاحب میں کوئی حد اس پر لگائی گئی ہو. آپ زمین کو ادھر ڈالیے، آپ اس کے خزانے نکال لیجئے، آپ نے چاند پر جانے کا فیصلہ کیا، اس کے راستے کھل گئے.
کلوننگ کے کانٹیکسٹ میں نا کہ جی یہ موضوع تحقیق کے لیے مناسب نہیں ہے، تخلیق کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، اور اس طرح کے مختلف چیزوں کو جوڑ کے نئی زندگیاں بنانا اور یہ کرنا، آزاد بنانا، یہ جائز بات نہیں ہے اس کانٹیکسٹ میں.
دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات تو اللہ تعالیٰ کو بتانی چاہیے نا. اللہ تعالیٰ نے یہ امکانات اس کائنات میں رکھے ہیں. میں نے کئی مرتبہ لوگوں کو توجہ دلائی ہے کہ جس وقت آپ یہ کوئی نئی چیز پیدا کرتے ہیں یا کوئی نئی چیز دریافت کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کی نشانیوں میں سے کسی نشانی تک پہنچتے ہیں. آپ قرآن مجید کو دیکھیے، کیا اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ میری نشانی ہے، دریا میری نشانی ہے، سمندر میری نشانی ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں سمندروں میں چلتی ہوئی کشتی بھی میری نشانی ہے. اب بتائیے کشتی کس نے بنائی تھی؟
انسان
نے بنائی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ امکانات تخلیق کرتے ہیں، اب موجودہ زمانے میں آپ دیکھیں سرجری نے کیا کمالات دکھا دیے، انسانوں کی معذوریوں کو دور کرنے کے لیے کیا چیزیں ایجاد ہو گئی ہیں، بیماریوں کے مقابلے میں کیا چیزیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کے امکانات ہیں. یعنی اسی نے ہمارے اندر یہ چیزیں رکھ دی تھی. انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا غیر معمولی شاہکار ہے، اس لیے کہ وہ صرف جبلتوں کی حد تک اپنے معاملات نہیں رکھتا، اس سے آگے وہ باطن میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکال لیتا ہے، نئی دنیایں تخلیق کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے علم کا ظہور ہو رہا ہے. تو اس لیے یہ پابندی تو اللہ ہی لگائے گا اگر کسی معاملے میں لگائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو پابندی لگائی ہے وہ صرف ایک ہے، اور وہ پابندی علم پر ہی ہے اس کے اوپر کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں اگرچہ وہ ہو سکتا ہو کہ جو انسان کے اخلاقی وجود کے لیے خطرہ بن جائے.
ٹھیک،
یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت تو اللہ نے رکھی تھی کہ ہم میس ڈسٹرکشن کے ہتھیار بنا لیں، یہ صلاحیت تو موجود تھی، بنا لیے انسان نے، ایسے بنا لیے کہ جس کے نتیجے میں اگر آپ آج فیصلہ کر لیں کہ آپ کو آج دنیا کو تباہ کرنا ہے تو ہو جائے
گی.
اچھا، پھر اس کا ظہور بھی ہو گیا، ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم پھینک کے ہم نے دیکھ لیا کہ نتیجہ کیا نکلتا ہے. لیکن کیا اخلاقی وجود انسان کا اجازت دیتا ہے اس بات کی؟
ٹھیک،
تو پابندی یہ ہے، یعنی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جو انسانیت کے لیے تباہ کن ہو جائے، جس کے نتیجے میں اخلاقی اصول پامال ہو، جس کے نتیجے میں جو نظم اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہوا ہے آپ اس کو برباد کر کے بیٹھ جائیں. تو یہ وہ قدغن ہے کہ جو اصل میں انسان کے اخلاقی وجود کا تقاضا ہے، بھائی سگریٹ بنانے پر اگر پابندی لگا دی جاتی ہے تو یہ کیا ایجاد پر پابندی ہے؟ یہ اصل میں اس کے نقصانات کو سامنے رکھ کر. ویسے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہم تو لالے کے پھولوں پر صرف شیر پڑتے تھے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اس سے اور کیا کچھ وجود میں آ جاتا ہے. تو وہ جو کچھ وجود میں آتا ہے وجود میں لایا تو جا سکتا ہے, اس کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہیں آپ روکتے ہیں. ایسے ہی معاملہ اخلاقی چیزوں
جی جناب,
اور کوئی پابندی نہیں.
آپ سوال دیجیے گا.
معاشی استبداد کی بات ہو رہی تھی کہ تحقیق میں ایک رکاوٹ معاشی استبداد ہے. سورہ طٰہٰ کی ایک آیت کے جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے. تو ذکر و فکر کو اگر ہم ایک ساتھ لیں تو کیا یہ ہمیں مدد نہیں کرتا؟ اگر ہم تحقیق کریں تو ہم معیشت سے آزاد ہو جائیں گے اپنی.
یہی بات یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں تو یہ اصطلاح علمی دنیا میں معروف اصطلاح ہو گئی کہ یہ علم کی معیشت کا دور ہے. تو علم کی معیشت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بس آپ نے یہ دیکھا کہ اچھا میری ایک ایکڑ زمین سے کیا پیدا ہوتا ہے. آپ کو تحقیق کرنی ہے. تحقیق بجائے خود سونے میں سے سونا پیدا کر دیتی ہے, پھر اس میں سے سونا پیدا کر دیتی ہے. آپ ایک معمولی سے خام مال سے وہ چیزیں بنا دیتے ہیں کہ جس کے بعد پوری دنیا کی معیشت اس کے گرد گردش کر رہی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ جاپان پر پابندی رہی ہے طویل عرصے تک, وہ اسلحہ نہیں بنا سکتا تھا, فوجیں نہیں رکھ سکتا تھا, لیکن اس دوران میں انہوں نے اپنی تخلیقی صلاحیت کو ان چیزوں میں استعمال کیا کہ دنیا کی مارکیٹیں ان کے قبضے میں آ گئی. تو اس وجہ سے علم کی معیشت اپنی جگہ موجودہ دور کی ایک بہت بڑی طاقت ہے. اگر آپ کے ہاں علم معیشت کا ذریعہ نہیں بنے گا تو آپ پھر کسی گاؤں کے اندر حل چلاتے ہوئے رہ جائیں گے, اس سے زیادہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی.
اچھا جاوید صاحب, ابھی جو یہاں سے ایک سوال آیا تھا جس میں اساتذہ کے کردار پر بات ہوئی تھی, تو یہاں پر ہم نے اس پہ تنقید کی کہ جو ہم دیکھتے ہیں آج کی سوسائٹی میں اساتذہ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو سزائیں دیتے ہیں, مارتے ہیں, لہو لہان کر دیتے ہیں. یہ معاملہ جو ہے میں نے ایک عالم دین کے سامنے رکھا تو ان کا یہ اوپینین تھا, انہوں نے کہا کہ جی آپ اساتذہ کو کیسے روک سکتے ہیں جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال کی عمر میں جب وہ نماز ادا نہ کریں تو انہیں سزا دو. تو جب پیغمبر خود سزا کی بات کر رہے ہیں تو ہم اساتذہ کو کیسے روکیں کہ سزا نہ دیں؟
نہ, یہ دو باتیں بالکل الگ الگ ہیں. دیکھیے, ایک ہے تعلیم دینا کسی چیز کی. تعلیم بجائے خود ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ انسانی ذہن کو مخاطب کرتے ہیں, اس کو آمادہ کرتے ہیں اس بات پر کہ وہ علم کو اپنا ہدف بنائے. علم میں پھر عرض کر دوں کہ وہ سوشل سائنسز کی نوعیت کا بھی ہوتا ہے, پیور سائنسز کی نوعیت کا بھی ہوتا ہے, وہ بالکل ہنرمندی کے انداز کا بھی ہوتا ہے. تو آپ ذہن کو کھولتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ اس علم کو ایکسیپٹ کرے. جب تک اس کے ساتھ مناسبت پیدا نہیں ہوگی, شوق پیدا نہیں ہوگا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ ایک چیز ہے. ایک دوسری چیز وہ ہے جس پہ ہم اپنے بچوں کو ادب سکھاتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ والدین ہیں, والدین کو یہ بھی بتانا ہے کہ بیٹے آپ نے گلی میں جانا ہے, کیا سیکھنا ہے کیا نہیں سیکھنا. آپ نے اگر گالی سیکھ لی ہے تو یہ آپ کی زبان پر آنی چاہیے یا نہیں آنی چاہیے. اس طرح کی چیزوں کے معاملے میں آپ کو کبھی کبھی کان گرم کرنے پڑتے ہیں, تادیب بھی کرنی پڑتی ہے. یہ تادیب جو ہے یہ بالکل اور چیز ہے, اور تشدد بالکل اور چیز ہے. تو ہمارے ہاں جب استاد مثال کے طور پر ایک بچے کو تادیب کرتا ہے, تادیب کرنے کا مطلب یہ ہے کچھ توجہ دلا دی, کچھ تنبیہ کر دی, آپ نے کہہ دیا کہ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو جاؤ, یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو سرکشی کو روکنے کے لیے اختیار کی جاتی ہیں. دو چیزیں بالکل الگ الگ ہیں, انہیں الگ رکھنا چاہیے. ایک ہے تعلیم دینا اور ایک ہے انسان کے اندر موجود سرکشی کو کنٹرول کرنا. دو الگ الگ باتیں. تو سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے بعض اوقات تادیب کرنی پڑ جاتی ہے. وہاں کہا یہ گیا ہے کہ تم نے جو ادب سکھانا ہے یا اللہ کے ساتھ تعلق کی بات کرنی ہے, ایک سوسائٹی ہے نا, معاشرہ ہے, جس کے اندر آپ نے بچے کو یہ بتانا ہے کہ بڑوں سے ایسے پیش آنا ہے, کوئی گھر میں مہمان آ جائے تو اس طرح بات کرنی ہے. تو اگر تم محسوس کرو کہ بچہ سرکشی اختیار کر رہا ہے تو اس کی تنبیہ کرو, یعنی اس کو سکھاؤ. یہ نہیں ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے. تو دو چیزوں کو ہمیشہ الگ رکھیے. سزا کا تصور اسلام میں, اخلاق میں, قانون میں سرکشی پہ ہے, نہ کہ تعلیم دینے کے لیے سزا دی جائے. تو یہ انہوں نے دو باتوں کو الگ الگ باتوں کو ملا دیا.
جاوید صاحب, ابھی ہم نے پچھلے پروگرام میں, اسی نشست کے پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی, اور آپ نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو یہ دعوت دے رہا ہے، خود قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ان آیات پر غور کرو، ان میں تدبر کرو، اور عقل رکھنے والے لوگوں کے لیے اس میں بڑی نصیحت موجود ہے. ایک عام تاثر یہ ہوتا ہے اور لوگوں سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ دین کے عقائد کے معاملے میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. عقل کی بات وہ کہتے ہیں کہ ضرور ہونی چاہیے، لیکن یہ سائنٹیفک ریسرچ کے اندر ہونی چاہیے اور دیگر چیزوں میں، مگر عقائد کے معاملے میں عقل نہیں ہونی، استعمال نہیں کرنی چاہیے. جو کہہ دیا گیا ہمیں اس کو مان لینا چاہیے، من و ان مان لینا چاہیے. اور جب ان سے میں نے بات کی اور ان کو بتایا تو انہوں نے ایک عجیب سی اگزامپل دی. انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، محبوب کی محبت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ محبوب نے ایک بات کہہ دی تو جو اس کو جو ہے نا مانتا ہے نا، وہ بس اس کی محبوب کی بات پہ من و ان عمل کر لے، وہ نہ کیا دیکھے، نہ کیوں دیکھے، نہ حکمت کا تقاضے اس میں دیکھے.
تو یہ جو بات انہوں نے آپ کو بتائی، اللہ تعالیٰ کو بھی کہہ دینی چاہیے تھی قرآن مجید میں کہ میں تمہارا محبوب ہوں، جو بات میں کہوں مان لیا کرو. پورے قرآن کو آپ پڑھ جائیے، سارا استدلال، تمام تر عقلی استدلال، علمی استدلال قرآن مجید نے کیا ہی عقائد پر ہے. آپ دیکھیے، توحید زیر بحث ہے، آخرت زیر بحث ہے، بنیادی چیزیں نا یہ ایمانیات میں، فرشتوں کا وجود زیر بحث ہے، انبیاء کی بعثت زیر بحث ہے. اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو جہاں تک شریعت کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حکمت کی طرف اشارے کر دیے ہیں، لیکن بہت زیادہ بحث اس پر نہیں کی، اس لیے کہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم آسانی کے ساتھ حکمت کو، مقصد کو خود متعین کر لیتے ہیں. مثلا روزے کے بارے میں بات کی تو بس ایک جملہ کہہ دیا کہ لعلکم تتقون. نماز کے بارے میں گفتگو کی تو ایک جملہ کہہ دیا کہ اقم الصلاۃ لذکری.
صحیح ہے.
تو وہاں پر تو عام طور پر ایک آدھ جملے ہی میں اشارہ کر دیا جاتا ہے، لیکن توحید کا استدلال دیکھیے، اسی پر تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتے، غور کیوں نہیں کرتے، فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے. میں نے آپ کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اگر قرآن مجید میں جو کانٹینٹ آپ کے عمل کرنے کا کانٹینٹ ہے یا ماننے کا کانٹینٹ ہے، پانچ باتیں ہیں نا جو آپ کی ایمانیات میں ہیں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، پیغمبروں پر ایمان، آخرت پر ایمان، ان پانچ باتوں کو لکھتے وقت تو ایک صفحہ چاہیے تھا نا.
صحیح.
یہ پورے قرآن مجید میں ان عقائد پر استدلال کیا گیا ہے. تو اس لیے جب مذہبیات کے معاملے میں قرآن مجید توحید پر، آخرت پر، پیغمبروں کی بعثت پر استدلال کرتا ہے اور عقلی اور علمی دلائل دیتا ہے، جگہ جگہ دیتا ہے، تو تاب دیگر چرسد، یہ بات کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ لوگ مذہب کو لوگوں سے سن لیتے ہیں اور سنی سنائی باتوں ہی کو مذہبی باتیں سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. قرآن مجید میں سارا استدلال اسی پر ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس وقت مجھے ماننا ہے، آپ مجھے منوانا چاہتے ہیں نا، یعنی آپ مجھ سے یہ منوانا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے، آپ مجھ سے منوانا چاہتے ہیں کہ اس پروردگار نے تمہاری رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں، اس نے کتابیں نازل کی ہیں، تو مجھے یہیں تو عقل سے کام لینا ہے. جب میں یہ مان لوں گا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس وقت مجھے کوئی حکم پہنچاتے ہیں آپ، تو تب میرا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ میں حکم کے سامنے سر جھکا دوں اور پھر ادب کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کروں کہ اس کی حکمت کیا ہے.
ٹھیک.
تو آپ اس مرحلے میں مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی عقل کا دروازہ بند کر لوں، جس میں عقل کے بغیر، علم کے بغیر، استدلال کے بغیر میں مانوں گا کیسے؟
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ، آپ پروگرام میں تشریف لائے. ناظرین، ہم نے ان دو نشستوں میں جو ٹاپک کور کیا وہ تھا ہمارا تخلیقی اور تحقیقی انحطاط، اس کے اسباب و تدارک، اور کم و بیش مختلف جو مباحث سامنے آئے اور جتنی بحث ہم کر سکے. مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹاپک ہم نے کور کیا ہے، لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ بہت سارے ایسے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں یا اس ڈسکشن سے نئے سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہوئے ہوں، تو آپ اس ای میل ایڈریس پر ہمیں وہ سوالات بھیجیے گا، ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں جب ہم متفرق سوالات کو ٹیک اپ کرتے ہیں، آپ کے ان سوالات کو بھی ضرور سامنے رکھیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے.